کلاب ہو چکی تیار مولا
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنت الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غصبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا درود پڑھیں ملک محمد و آل محمد پھر ایک صلوات پڑھی گا ملک محمد و آل محمد پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے زندگی میں یہ مہلت ایک مرتبہ پھر نصیب فرمائی کہ ہم ایک مقام پر جم ہوں اور جم ہونے کے بعد ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے اپنے قلوب کو مزین کریں. اس زخانے کی سالانہ مجلس میں ذکر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوتا ہے، اور جب ذکر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے تو یقیناً ہم چند ایک ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ احزاب کی 23 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو اپنی نظر کو پورا کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ حالت انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ انتظار، یہ صعوبتیں، یہ سختیاں ان کے عہد کو، پیمان کو تبدیل نہیں کرتی، بلکہ یہ اپنے اسی عہد پر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر میں اور آپ کربلا معلی کے اس عظیم واقعے کی طرف توجہ کریں کہ وہ چند نفوس جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد امامت کی بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ اس انداز سے پیش کیا کہ جب راہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میں شہادت کا مرحلہ آیا تو سب نے آگے بڑھ کر سبقت لی، اور ہر ایک شہید یہ چاہتا تھا کہ میں پہلے راہ حسین ابن علی میں قربانی دوں. بس یہ کربلا میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، آئمہ معصومین علیہ السلام کی ذات میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. اور قرآن بھی ہمیں اسی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ اگر ان ذوات قدسیہ کو تم نے اپنا نمونہ عمل قرار دیا تو زندگی کی لغزشوں سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہو گے بلکہ اس راہ پر چلو گے کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. جو بھائی مائک کو سنبھالے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری آواز مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کی سماعت سے نہیں سما پا رہی ہے، اس لیے تھوڑا اس کو منظم کیجیے. ایک صلوات اور پڑھیں ملک محمد و آل محمد. کوئی ہے اس طرف مائک کو دیکھنے والا تو ذرا اس کی آواز کو منظم کروا دیجیے. ایک اور صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد. اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکم فیہ اسوہ، تمہارے لیے میری ذات کے اندر اسوہ موجود ہے۔ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں، اور پھر کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار کی جانب دیکھتا ہوں، تو احساس یہ ہوتا ہے کہ زیارات نے جو اتنی تاکید کی ہے کہ ہم بار بار ان کو یاد کریں، وہ تاکید اسی سبب سے ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام پر قربان ہو گئے۔ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ دیکھیے کس کس طریقے کے افراد تھے۔ جناب علی رضا مرحوم کا شعر ہے کہ اپنی اپنی صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے جو افراد آئے ہیں اور پھر انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کے بعد ہر معصوم قبل شہادت بھی بعد شہادت بھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی تاکید کر رہے ہیں۔ اس ذکر کی تاکید کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، معصوم کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، معصوم کے کام کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ ابتدا تا انتہا اگر دین اسلام پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معصومین علیہ السلام کے وہ اقدامات نظر آئیں گے کہ جس سے دین کو تقویت ہو۔ مثلا اگر آپ کربلا سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تبلیغ کو ملاحظہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا پیغام پہنچایا ہے، اس پہلے پیغام کی طرف آپ توجہ کریں۔ رسول نے کوہ ابو قبیس پر جا کر لوگوں کو متوجہ کر کے یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے۔ یہ کوہ ابو قبیس مکہ میں ایک پہاڑ تھا جس کو آپ ڈیمولش کر کے وہاں پر بادشاہوں نے اپنا مہمان خانہ بنا لیا ہے۔ اس پر بیٹھنے کے لیے، اس پر دعا مناجات کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی ایک اشارے موجود ہیں، حتی صراحتیں موجود ہیں۔ اس کوہ ابو قبیس پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ دکھلایا تھا، جو اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ رسول اللہ کوہ ابو قبیس پر جا رہے ہیں اور جا کر پیغام دینا ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ یہ کوہ ابو قبیس وہی پہاڑ تھا کہ جو اس سے پہلے جب مشرکین کو، مکہ میں رہنے والوں کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا، اسی کوہ ابو قبیس کو استعمال کرتے تھے۔ کوہ ابو قبیس پر جا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے، اور متوجہ کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اپنے لباس کو پھاڑ دیا کرتے تھے۔ جب یہ اب نارمل ایکٹیویٹی لوگ دیکھتے تھے تو ان کی جانب متوجہ ہوتے تھے، لوگ اس شخص کی بات کو سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ کوہ ابو قبیس استعمال کیا لیکن طریقہ اپنا دیا۔ آج ہمارا جوان اگر دین کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے نا، وسیلہ سوشل میڈیا کا اختیار کرے، لیکن اس سوشل میڈیا پر شبہات کو رد کرنے والی بات ہو، انتشار پھیلانے والی بات نہ ہو۔ اس سوشل میڈیا کے اوپر آ کر میں اور آپ اپنے مکتب کا دفاع کریں، اپنے نظریے کا دفاع کریں، اپنے عقائد کا دفاع کریں، لیکن جو کیفیت آج مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے نا آقا، یہ کیفیت بالکل بھی ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کے اختلافات کو کیا اسی طرح وہاں جا کر بیان کرتے ہیں؟ آپ بتائیے، دو بھائیوں کو اگر آپس میں کوئی نزاع ہو جائے کسی بھی معاملے پر، تو کیا آپ اور میں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ ہاں، ایک دفعہ ہوتی ہے بات، سوشل میڈیا پر آپ شبہات کو رد کریں، بالکل کیجئے، کسی نے نہیں روکا۔ دین کو بالکل بیان کیجئے، کسی نے نہیں روکا۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کریں، کسی نے نہیں روکا۔ اپنی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت کیجئے، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن بات جب مخاصمت تک آ جائے نا، اور پھر بات اتنی بڑھے کہ بدیہات تشیع کا انکار ہونے لگے، تو پھر اب یہاں پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ احسن طریقے سے دلیل کے ساتھ اس جانب متوجہ کریں کہ بابا، کربلا کا ذکر، کربلا کی یاد مجھے اور آپ کو امام شناز بنانے کے لیے ہے۔ وہ افراد جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں تھے، ان افراد میں سے کوئی مسیحی تھا جو آ کر در حسین ابن علی علیہ السلام پر حسینی ہو گیا؟ کوئی عثمانی المسلک تھا، مثلا ظہیر قین، جو آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے قصب فیض کر کر حسینی ہو گئے؟ اسی طریقے سے شرق و غرب سے لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو رہے ہیں، کتنی تعداد ہے آقا؟ مختلف شہروں سے جو لوگ آ کر امام حسین سے ملحق ہو رہے ہیں، کتنی تعداد ہے؟ 72، 108، 109،
مگر کارنامہ کیسا کیا کہ آج تک ان کا نام روشن ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حجت خدا پر قربان کر دیا۔ پس کربلا اگر فقط قصہ بتانے کی جگہ ہو تو اس سے یہ انگیزہ میں اور آپ نہیں لے سکتے کہ میں اور آپ راہ امامت میں قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، لیکن کربلا کو اگر اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں تو کربلا نمونہ عمل جب بن جائے تو حجت خدا کے اطراف میں اور آپ نظر آئیں گے، حجت خدا کے اطراف میں نظر آئیں گے۔ اگر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے عنوان سے بات کی جائے، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہ جن کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، وبے وجود ہی سبتت الارض والسما، وبے وجود ہی سبتت، زمین و آسمان اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں اپنی وجہ اس وجود کی برکت سے، بندگان خدا کو جو رزق مل رہا ہے اس وجود کی برکت سے، واسطہ فیض الہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ خدا بندہ متعال جب اپنا کوئی امر نازل کرتا ہے نا تو اپنی حجت کے پاس بھیجا کرتا ہے، مگر میں اور آپ ہر نماز میں سورہ قدر نہیں پڑھتے۔ یہ سورہ قدر میں جو ملائکہ کا نزول، ملائکہ کا امر لے کر آنا، یہ امر لے کر کس کے پاس آ رہے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، قرآن کی آیت ہے نا، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں زمین پر، روح الامین نازل ہو رہے ہیں زمین پر، اللہ کا امر لے کر آ رہے ہیں نا، تو کوئی صاحب امر ہو جس کو وہ امر دیا جائے۔ میرے اور آپ کے پاس کتنی شبہ قدر ہم نے گزار لی، ہم نے تو آج تک ملائکہ کی دید نہیں کی، لیکن سورہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو آقا کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی صاحب امر تو ہو جو اپنے زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے زمانے میں علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو اپنے زمانے میں حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ویسے ہی اس زمانے میں حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی ہیں۔ حضرت بقیت اللہ العظم کا وجود میرے اور آپ کے لیے وجود پر برکت ہے، اور آقا ہم اس وقت ان سے بات نہیں کر رہے کہ جو ان کی ولادت کے قائل ہی نہیں، ہمارا کلام تو ان سے ہے نا کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بھی قائل ہیں، ان کی امامت کے بھی قائل ہیں، اور پردے میں رہتے ہوئے ان کے حق کو اور دین کو پہنچانے کے بھی قائل ہیں، کہ اللہ ان کے وجود کی برکت سے تمام نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ تو آغا جان آج اگر میں اور آپ تصور کریں اور توجہ کریں کہ امام کے آنے میں رکاوٹ کس چیز کی ہے، مثلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں آ رہے ہیں، ظہور نہیں فرما رہے ہیں، میں اور آپ الاجل الاجل کہہ رہے ہیں، میں اور آپ دعا امام زمان پڑھ رہے ہیں، جمعے کے دن دعا ندبہ پڑھ رہے ہیں، تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں اگر کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی دیر ہے، کیوں میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ العظم نہیں تشریف لا رہے ہیں؟ مگر کیا آج مظالم کب ہو رہے ہیں؟ مگر کیا آج ظلم و جور نہیں ہے؟ کیا چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے؟ اب دو نریٹو ہیں، دو پرسپشنز ہیں، دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ، میں دونوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے ایک حقیقت آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اپنی زندگی کے اندر مشغول رہیں، ہاں جمعے کے دن دعائے ندبہ ضرور پڑھیں، نمازوں کے بعد دعا امام زمانہ ضرور پڑھیں، فجر کے بعد دعا احد ضرور پڑھیں، لیکن صرف پڑھیں۔ یہ ہے بالکل نظریہ، ایگزسٹ کرتا ہے معاشرے میں، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی خلاؤں کی باتیں کر رہا ہوں یا مارس اور جوپیٹر کی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، ایسے افراد ایگزسٹ کرتے ہیں زمانے میں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو جب آنا ہوگا خداوند متعال امر کرے گا وہ آ جائیں گے۔ تو آقا جان عام مجھے بتائیے کہ جب میں اس انتظار میں رہوں کہ جب وہ آئیں گے میں اچانک تبدیل ہو جاؤں گا، میں اچانک ان کا مطیع و فرما بردار ہو جاؤں گا، میں اچانک ان کی راہ میں شمشیر بکف ہو جاؤں گا، میں اچانک ان کے لیے ان کے حق کے لیے اس حق کا دفاع کرتے ہوئے تلوار چلانے والا ہو جاؤں گا. تو آگا یہ اچانک والا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک نظریہ کیا کہ آپ اور میں بیٹھ کر انتظار کریں. اچھا مانا انتظار کیا؟ مانا انتظار عام ہے. دونوں طبقات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں, دونوں حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن انتظار کی کیفیت کیا ہے؟ ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مت کرو بس بیٹھ جاؤ, اس کے لیے مختلف بیانات اور خطبہ کی خطابت آپ نے بارہا سنی ہوگی. ایک نظریہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں زندگی گزارنے کے کچھ آداب ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ ذمہ داریاں مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے. جب سرپرست گھر میں نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے نظام کو روک دیا جائے. اس سرپرست کی عدم موجودگی میں وہ افراد اس نظام کو انجام دیں گے کہ جس کی اس سرپرست نے ذمہ داری لگائی ہے. وہ ذمہ داریاں چاہے دفاع کے حوالے سے ہوں, چاہے مقاومت کے حوالے سے ہوں, چاہے فلاح و بہبود کے حوالے سے ہوں, چاہے امور حزبیہ کے حوالے سے ہوں, ان تمام امور, امور حزبیہ یعنی وہ معاملات جو ہماری روزمرہ زندگی میں, مثلا وقت کا معاملہ, طلاق دینے کی ولایت کا معاملہ اور دیگر امور جو آپ رسالہ عملیہ میں پڑھتے رہتے ہیں, زیادہ اس کے اندر مجھے مبتلا نہیں ہونا, یہ تمام معاملات ابھی بھی چلنے ہیں. جن چیزوں کے لیے ہمارے پاس روایات کے اندر واضح طور پر اشارہ ہو گیا, مثلا نماز جمعہ, مثلا نماز عیدین, اس کو بھی اس کے خاص انداز کے ساتھ انجام دیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ غیبت کے زمانے میں میں اور آپ تمام تر ذمہ داریوں سے مبرہ ہو گئے. میں چند ایک شہدا کا آپ کے سامنے نام لیتا ہوں, ان شہدا کی کیفیت کو اگر میں اور آپ درک کر لیں تو شاید ہمارے سامنے کچھ مفہوم واضح ہو. حضرت بریر علیہ السلام, مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, وہ افراد جو اپنی نظر و منت کو پورا کر چکے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر, اور ان میں سے کچھ ہیں جو حالت انتظار میں ہیں. تو یہ حالت انتظار والے افراد نا, ان سے الہام لیں کہ جنہوں نے راہ امامت میں کچھ دیا ہے, جنہوں نے راہ امامت میں قربانیاں دے کر اپنے قد کو اتنا بلند کر لیا کہ آج 14 صدیوں کے بعد میں اور آپ اس فرش اعضا پہ بیٹھ کر حضرت بریر کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بریر اگر کوفہ میں ہی رہ جاتے, یہ بریر اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت نہ کرتے تو آگا آج بریر کا نام بھی کوئی جانتا؟ قاری قرآن تھے, حافظ قرآن تھے, کتنے ہی حافظ قرآن گزر گئے, کتنے ہی قاری قرآن گزر گئے. آپ کیا ہر قاری کو جانتے ہیں؟ آپ کیا ہر حافظ کو جانتے ہیں؟ آپ کیا ہر قاری کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیا ہر حافظ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. بریر کے امتیاز کی وجہ کیا ہے؟ بریر کو ممتاز کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ راہ حسین ابن علی میں اپنی جان دی ہے, راہ ولایت اور امامت میں اپنی قربانی پیش کی ہے. جب بریر کو پتا چلا نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا ہے اور یہ کہہ کر نکلے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وامی امیر المومنین, جب بریر نے یہ سنا کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا ہے, بریر نے کوفہ چھوڑ دیا. اتنے آمادہ تھے حجت خدا کے لیے, کوفہ میں بیٹھ کر انتظار نہیں کیا کہ جب امام کوفہ آئیں گے تو میں ان کی نصرت کروں گا, جب ان کی نصرت کروں گا تو اعلیٰ درجے پر پہنچوں گا, ابھی جب تک نہیں آ رہے میرا کام فقط دعا کرنا ہے کہ پروردگار سفر میں حسین ابن علی کی محافظت فرما. حضرت بریر نے اپنے تمام تر امور کو چھوڑ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملحق ہوئے, کوفہ چھوڑ دیا, بہت مشہور مدرس قرآن تھے, اپنے درس کو معطل کر دیا اور آ کر امام حسین سے ملحق ہو گئے. اچھا یہاں پر ایک اور کنفیوژن کو دور کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کل بہت زیادہ زبازد خاص و عام ہے. آغا بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہمارے جوان مجلس کو غور سے سن کر آگے ڈیلیور کرنے کے عادی بن جائیں تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. نے امام حسین کے قاتلین کے حوالے سے کس کی معرفی کرائی ہے؟ اشام 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 کہتے رہے نا. زیارت عاشورہ جا کر پڑھیے, زیارت بارسا جا کر پڑھیے, ان تمام زیارت اربعین جا کر پڑھیے. ان تمام زیارات میں اس جانب آپ کو جو معیارات دیے جا رہے ہیں, جو قوانین دیے جا رہے ہیں, اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کس جانب اشارہ کر رہے تھے. اچھا سارے مظالم تو آغا ہوئے کربلا میں. میں اور آپ جب مسائب میں اس کو سنتے ہیں ہنگامے گریا سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں. سارے مظالم کربلا میں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کربلا میں ہی سید الشہداء کی شہادت, کربلا میں ہی رداؤں کا چھننا, کربلا میں ہی خیموں کا جلنا, کربلا میں ہی امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کی شہادت, کربلا میں ہی جناب عباس کی شہادت, کربلا میں ہی لاشا پامال ہونا. تو یہ اشام 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 کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ شام کی طرف نسبت کیوں دی جا رہی ہے؟ امام سجاد بتا رہے ہیں کہ دیکھو فساد کی اصل جڑ شام میں, وہاں سے حکم صادر ہو رہا ہے تو کربلا میں خنجر چل رہا ہے, وہاں سے حکم صادر ہو رہا ہے تو ابن زیاد ملعون پسر سعد کو بھیج رہا ہے. امام سجاد میری اور آپ کی توجہات کو اس جانب مبذول کرانا چاہ رہے ہیں. اور بار بار ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس انداز سے حق کو بیان کیا ہے. اگر جب ہم معصومین علیہ السلام کی کلمات کو پڑھتے ہیں نا, تو معصومین علیہ السلام کی کلمات کو ہم ایسے نہیں پڑھتے کہ مثلا امام علی عثمان بن حنیف سے کہہ رہے ہیں. عثمان بن حنیف سے کہا ہے, مجھ سے تو نہیں کہا. امام علی نے مالک اشتر سے کہا ہے, جو خط ہے مولا کا مشہور و معروف, وہ مالک اشتر سے کہا ہے. میں اگر کسی ادارے کا نظام سنبھالے ہوا ہوں تو مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں اگر حاکم بن جاتا ہوں تو مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مولا نے تو وہ مالک اشتر سے کہا ہے. اسی طریقے سے وصیت میں گو کے امام حسن و حسین علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا. مگر حسن و حسین علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے لیے یہ جملات قابل عمل نہیں ہے. مگر ہم معصومین علیہ السلام کی سیرت سے ایسے ہی کچھ سیکھتے؟ پھر تو قرآن میں جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو وصیت کر رہے ہیں, یا بنی اللہ تشرک باللہ, اے میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا, ان الشرک لظلم عظیم, تو یہاں بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. آپ نے اس سے کیسے استخراج کر لیا کہ جناب شرک کرنا جائز نہیں ہے اور خداوند متعال کے سامنے سب سے بڑا ظلم ہے؟ وصیت تو بیٹے کو تھی. معصوم کے کلمات کو بالاخص, اور ان جیسی بزرگ شخصیات کو, مثلا حضرت لقمان کے جن کی نبوت کے حوالے سے امت کے اندر اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے, ان جیسی شخصیات کے کلمات کو جب آپ میں اور آپ دیکھتے ہیں تو فقط کسی ایک ذات کے اندر مناسب نہیں کرتے, یہ قانون دیا کرتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کون سا فہم ہے آغا؟ کس انداز سے میں اور آپ اس کو درک کریں گے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام سے کہا ہے کہ فقط ظالم کی مخالفت کرو, فقط مظلوم کی حمایت صرف حسن و حسین کریں؟ کیسے لے کے آتا؟ مزاج تشیع نہیں ہے, یہ تشیع کے مزاج میں شامل نہیں ہے, بدیہات تشیع میں سے ہے. تشیع اسی بنیاد کے اوپر سینڈ کر رہی ہے. وَإِلَّا اگر دوسروں کی زندگی میں اور میری اور آپ کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو تو پھر ممتاز کیسے ہوں گے آغا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام تشیع سمجھے اور مقام موہب اہل بیت سمجھیے کیا ہے. سوال کیا امیر المومنین علیہ السلام, یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل؟ اے رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ اچھا یہ وہ بات ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے بچے کو بھی معلوم ہوگی, لیکن آگا سوال ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا اس بات سے ناشنا ہے. سوال بعض دفعہ اہمیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. مثلا آپ گھر میں آئے, آپ نے گھر میں آنے کے بعد اس گرم موسم میں دیکھا کہ پنکھا بند ہے, اب آپ سوال کریں گے کہ کیا گرمی نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گرمی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ درود پڑے گا میں کہ محمد و آل محمد. بے فرمائے بے فرمائے بے فرمائے درود پڑے گا ایک اور مل کے محمد و آل محمد. اگر جان متوجہ ہیں آپ, سوال ہر دفعہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سوال کرنے والا ناواقف ہے, بعض دفعہ دوسروں کو اہمیت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ بات کتنی اہم ہے. مولانا نے سوال کیا انت افضل ام جبرائیل یا رسول اللہ, آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ رسول اللہ کے چہرے پر تبسم آیا. اچھا یہ سوال جب رسول اللہ سے امیر المومنین کر رہے ہیں تو دوسرے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیسے جبرائیل ہم سے افضل ہو سکتے ہیں؟ ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا, بے شک ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہمیں چاہنے والوں کے خادم ہیں. اور اس کے بعد فرمایا لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا, اگر ہم نہ ہوتے نا, یہ نہیں کہا لولا نہ, یہ نہیں فرمایا کہ میں نہ ہوتا. مولا نے سوال کیا ہے, رسول اللہ جواب دے رہے ہیں, اصحاب کی نشست ہے, اصحاب اس کو سماعت کر رہے. مولا نے, مولا رسول خدا نے کہا لولا نحنو, اگر ہم نہ ہوتے, ما خلق اللہ آدم ولا حوا, اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ آدم اور حوا کو خلق نہ کرتا, اللہ زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا, اللہ نار اور جنت کو خلق نہ کرتا. تو یا رسول اللہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے وجود کی برکت سے اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا, من جملہ آدم اور حوا علیہ السلام, من جملہ تمام تر زمین و آسمان, لیکن آپ کے وجود کی وجہ سے جنت کا خلق ہونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے, یہ نار کو آپ کے وجود کی برکت سے کیسے خلق کیا جا رہا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو آگے بڑھ کر رسول اللہ نے اس کا بھی جواب دیا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلق اللہ النار, کہ اگر لوگ محبت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جاتے نا, اللہ نار کو خلق ہی نہ کرتا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اگر جب میں اور آپ کے روایات پڑھتے اور سنتے ہیں تو محب سے مراد کیا فقط سلمان لیں گے؟ محب سے مراد کیا فقط ابو ذر لیں گے؟ محب سے مراد فقط مرداد لیں گے یا نہیں؟ ہر صبح قیامت آنے والا ہر محب اس روایت کے اندر شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب بات جنت کی آئے, جب بات نعمتوں کی آئے, جب بات حوروں کی آئے, جب بات محلات کی آئے, تو اس میں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں جبکہ کلام ہو رہا ہو مخصوص سے, لیکن جب بات ذمہ داری کی آئے, جب ظالم سے مخالفت کی آئے, جب مظلوم کی حمایت کی آئے, تو اس وقت میں کہوں یہ جناب خطاب تو فقط حسن و حسین علیہ السلام سے تھا, مجھ سے تھوڑی تھا. تو آقا امام زمانہ کی نصرت کے لیے مجھے اور آپ کو ان روایات کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے اور ان روایات کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے, پھر جا کر ایک محب امام زمان و فدائی امام زمان تیار ہوگا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دین کے جز کو نہیں لینا آگا مجھے اور آپ کو, درست ہے تقیہ والی روایات بھی ہمارے پاس اور ان تقیہ والی روایات کے اوپر مثلا سنگین روایات ہیں, لا دین لمن لا تقیہ لہ, اس کا دین نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا. تقیہ کی روایات کس کے لیے آئیں آگا؟ آپ مجھے بتائیے, اسرائیل کے مقابل میں تقیہ کرنا ہے مجھے؟ امریکہ کے مقابل میں تقیہ کرنا ہے مجھے؟ یا داخلی طور پر ایک گروہ ہے جسے تقیہ کرنا ہے؟ روایت میں تقیہ کی بیان کروں, بیان میرا ایسا ہو کہ جو تقیہ سے میل نہ کھاتا ہو, اور اس کے بعد جب مقام استدلال پر آؤں تو آ کر تقیہ کی طرف لوگوں کو وادار کروں. آقا جان تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی جان, جب آپ کا مال ضائع ہو جائے اور اس سے دین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے, تو وہاں پر مجھے اور آپ کو کچھ چیزوں کا کتمان کرنا ہے تاکہ وہ خون میرا ہدر نہ جائے, تاکہ مال میرا ہدر نہ جائے, نہ کہ اس مقام پر کہ جب دین کے اوپر بات آ رہی ہو اور پھر دین پر آتی ہوئی بات کو مطلب تقیہ کے میں آسان کر دوں. کیا ہے تقیہ یہ ہے کہ میں اور آپ دین کے مفاہیم کو کچھ عرصے کے لیے کتمان کریں تاکہ دین کی حقیقت کو آگے پہنچا سکے. تقیہ جاننا چاہتے ہیں کیا معصومین علیہ السلام کے ادوار میں بھی گزرا ہے؟ کتنے ہی معصومین علیہ السلام ہیں کہ جن کے ادوار تقیہ میں گزرے ہیں, اور وہ کیسے گزرے ہیں؟ مثلا امام کہہ رہے ہیں وضو ویسے کرو, اب میں اسے ایک روایت کو لوں اور آ کر کہوں کہ جناب اب وضو ویسے ہی کرنا ہے, تو یہ سب جانتے ہیں کہ جناب یہاں پر امام نے اسپیسیفک کسی شخص کے لیے کہا ہے اس حکم کے اندر, کیونکہ حالت تقیہ میں ہے اس لیے میں اور آپ شامل نہیں ہیں. مگر ایک دفعہ امام کہتے ہیں کہ امانت داری اختیار کرو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظہور کے زمانے میں ہی میں امانت دار ہوں, غیبت کا زمانہ ہو یا حضور کا زمانہ ہو, امام ظاہر ہو یا امام غائب ہو, مجھے اور آپ کو امانت داری اختیار کرنی ہے. دین پر بات آئے تو شبہات کا جواب دینا ہے, دین کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو میدان عمل میں اترنا ہے. اس کی تشخیص کون دے گا؟ اس کی تشخیص غیبت کے زمانے میں فقہا دیں گے جو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی نجف سے صدا بلند ہوتی ہے, کبھی تہران سے صدا بلند ہوتی ہے, کبھی قم سے صدا بلند ہوتی ہے, وہ تشخیص دے رہے ہیں نا. اور پھر میں اتنے فقہا کی بات کو بالا طاق رکھ کر اپنی بات کو, اب میری بات کی کوئی ارزش نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر آ جاؤں اپنی بات کی طرف, معذرت مجھے موضوع ہی یہ ملا ہے, تو جب موضوع یہ ہو تو گفتگو ایسی ہی ہوگی. اب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم دیکھیں کہ کیسی قربانی دینی ہے. وہ بریر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ کر امام حسین سے ملحق ہوئے, اور میں نے عرض کیا کہ آج کل جو یہ شبہ بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب کوفے والوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا, یا کوفے والوں نے خط لکھ کر بلوایا, آغا امام حسین کے قیام کا انحصار کوفے والوں کے خطوط پر نہیں تھا, کیوں میرے جوان اس جانب متوجہ ہو کر اپنے دوستوں تک یہ پیغام نہیں پہنچاتے؟ امام حسین نے قیام کب کیا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا نا, کس دن امام حسین مدینہ سے نکلے؟ تاریخ یاد ہے نا, 28 رجب کو نکلے ہیں نا, 28 رجب کی شب میں. رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے یا رمضان کا مہینہ پہلے آتا ہے؟ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے نا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے 28 رجب کو, امام حسین مکہ پہنچے ہیں 3 شعبان کو. امام حسین کے پاس کوفہ سے جو پہلا خط آیا ہے وہ آیا ہے ماہ رمضان میں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کوفے والوں کے خط کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا ہے, یا کوفے والوں کی جرات بڑی ہے حسین کے قیام کو دیکھ کر پھر خط لکھ رہے ہیں تائید میں؟ ان دو جملات کے اندر کتنا فرق ہے آغا, ان دو جملات کے اندر کتنا فرق ہے. ایک دفعہ میں کہوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے کوفے والوں کی خطوط کی بنیاد پر, خط بھیجے انہوں نے, ان خطوط کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ امام حسین کا قیام کس کی بدولت تھا؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے. تمام معصومین علیہ السلام اللہ پر توکل کرتے ہوئے, جب ایک خاص تعداد میں حامیان اور ناصرین ان کے اطراف میں آتے ہیں تو آپ کو ایسے اقدام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ حالات تھے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام انجام دیا, امام حسن کے دور میں وہ حالات تھے تو امام حسن مصطفیٰ نے وہ کام انجام دیا, امام صادق کے دور میں جو حالات تھے امام صادق نے وہ کام انجام دیا. اور اس کی میں مثال اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ اگر آج میدان جنگ میں مجھے جانا ہو تو میں زرہ پہن کر نہیں جاؤں گا, میں خود رکھ کر نہیں جاؤں گا, میں تلوار لے کر نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج دشمن کے حملے کا انداز مختلف ہے, اس کے ہتھیار مختلف ہیں, مجھے دفاعی نظام بھی مختلف بنانا ہوگا. یہ جو آئمہ معصومین علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے نا, اگر یہ فرق آئمہ کی حیات طیبہ میں نہیں ہے, یہ فرق دشمن کے حملے میں ہے. اس کا حملہ بدلتا ہے, ان کی حفاظت کی تدبیر بدلتی ہے. اس کا حملہ بدلتا ہے, ان کی تدبیر بدلتی ہے. فرق ان کی حیات طیبہ میں نہیں ہے. میں اور آپ جو حدیث کا وہ فقرہ جو حدیث نورانیت میں امام علی علیہ السلام نے جناب سلمان و ابو ذر کے سامنے بیان کیا، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، اس کو جو ہم بیان کرتے اس لیے کرتے ہیں تاکہ حقیقت کو دنیا سمجھے. اگر حدیث پر غور کیجئے، یہ نہیں کہا اولون کا محمدن، ہمارا پہلا بھی محمد جیسا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا آخر بھی محمد جیسا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا اوسط بھی محمد جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمارے اولنا محمد، سمجھیے حقیقت کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، وہ عرفانی مبانی جس میں بیان کیا جاتا ہے حقیقت، سب کی حقیقت محمدیہ ہے. تو مراد یہی ہے کہ مجلس کی ابتدا میں جو آپ نے حدیث کے ساتھ سنی ہوگی، جب یہ حقیقت محمدیہ یکجا ہو جائے تو جبرائیل آ کر سوال کرتے ہیں ومن تحت القصا، پروردگار چادر کے نیچے ہے کون؟ اے جبرائیل، آپ تو روز اس گھر میں آتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ لیکن جبرائیل کا جواب کیا ہوگا کہ جب یہ اپنے وجود پر، اس لباس بشریت پر جب اس آیت تطہیر کو ڈالے تو جبرائیل کی نگاہیں بھی سوال کریں، ومن تحت القصا، حقیقت محمدیہ، کن ہے محمدی. وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں ان کی حقیقت، حقیقت سے مراد کیا، ان کی بنیاد، ان کا ریشہ، ان کی ان کا باطن ایک ہی ہے، اور تا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہے، صرف پنجتن پاک تک منحصر نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. خاص و عام کے پاس یہ روایت موجود ہے، امام زمان ہوں گے، اقتداء میں نماز پڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. کیوں آگا؟ کیونکہ یہ جو امامت کر رہا ہے نا، یہ رسول کا جانشین ہے، اس کے پاس علم وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اس کا علم، اس کا تقویٰ، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کو درک کرنا ضروری ہے. پس یہ امام زمان کے لیے مجھے اور آپ کو ان شہداء کربلا سے جو درس لینا ہے نا، وہ یہ درس لینا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی فقاہت کے مقام پر ہو تو حبیب سے درس لے، ہم میں سے کوئی اگر وہ ہو کہ جس کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے وہ آ کر وہب سے درس لے، کوئی اگر کہنسال ہے تو جناب مسلم سے درس لے، مسلم بن اوسجا سے، کوئی اگر جوان سال ہے تو علی اکبر سے درس لے، کوئی شجاع ہے تو آ کر عباس سے درس لے، اور اپنے زمانے کے امام کے اطراف میں ایسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ڈٹ جائے جیسے ہی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں تھے. ہر زمانے کے امام نے آغا، ہر زمانے کے امام نے اس پر تاکید کیا، ہر زمانے کے امام نے تاکید کیا. کیا تاکید کی ہے، کس انداز سے تاکید کی ہے؟ کوئی گروہ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہا آپ قیام کریں، مولا سے کہا آپ قیام کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دو واقعات اسی ضمن میں ملتے ہیں، ایک ہارون مکی کا واقعہ جس کو آپ نے سنا ہے کہ مولا نے کہا ہارون جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ. اب یہ کلام امام سے کر رہا ہے گروہ، دیکھ تندور کی طرف رہا ہے جہاں پر ہارون بیٹھے جا کر. مولا نے پوچھا کیا ہوا، کہا مولا اس غریب کا کیا قصور تھا؟ اب یہاں مفہوم بیان کروں، گویا امام نے کہا جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھا گلے گلزار پر ہارون بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ امامت کے فرمان پر تابع تھے نا، امامت نے کہا، حجت خدا نے کہا، حجت الہی نے کہا جا کر بیٹھ جاؤ، کیوں کا سوال نہیں آیا، کیوں کا سوال نہیں ہے، مولا کیوں بیٹھوں، مولا جان بچانا واجب ہے، مولا کیسے جا کر بیٹھوں، نقصان ہوگا تو کون بھرے گا، کوئی سوال نہیں کیا. گئے اور جا کر بیٹھ گئے، امام نے کہا ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. امام نے کہا جب ایسے ہو جائے نا، کوئی عدد بیان کیا تو پھر میرے پاس آنا. اسی طریقے سے ایک اور گروہ کے لیے ملتا ہے کہ جب امام کے پاس آیا اور مطالبہ کیا، امام لے کر ان کو باہر گئے. باہر جانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کا ایک ریور دکھایا کہ اس ریور سے بکری کے بچوں کو دور کر دیا گیا تھا، کیونکہ تاکہ وہ سارا دودھ نہ پی لے، اس لیے ریور کو بچوں کو ریور سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے دودھ سے استفادہ کیا جائے. امام نے کہا ان کو گن رہے ہو، یہ جو بکری کے بچے ساتھ میں چل رہے ہیں؟ کہا جی ہم نے رسول اللہ گن رہا ہوں. امام نے کہا اگر اس تعداد میں بھی مخلص افراد میرے اطراف میں آ جائیں تو میں قیام کرنے کے لیے آمادہ ہوں. راوی کہتا ہے کہ جب میں نے گنا نا کہ کتنے تھے وہ, کہا 17 تعداد تھی. اب آپ کو سمجھ میں آئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ نیکوکار, ان سے زیادہ پاکیزہ میں نے کسی کو نہیں پایا. اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ امامت کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے. آئے بغیر امام کے پاس آ کر ملے, اور اس کے بعد جب کربلا میں پہنچے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا شب عاشور بریر کے ساتھ ایک مکالمہ ہے. امام نے کہا بریر تم چلے جاؤ. بریر نے راستے میں تمام مصیبتوں کو دیکھا ہے, بریر نے راستے میں تمام تر پریشانیوں کو, مسلم کی شہادت کی خبر آئی بریر سن رہے ہیں, قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر آئی بریر سن رہے ہیں, شراب کے مقام پر حر کے لشکر نے آ کر راستہ روکا بریر دیکھ رہے ہیں, کربلا تک آ گئے, زمین خریدی گئی, خیمے دریا کے پاس لگائے گئے بریر موجود ہیں, خیمے ہٹا دیے گئے پیچھے بریر دیکھ رہے ہیں, یہ سارے مسائل بریر نے دیکھے. جب امام نے کہا نا کہ بریر جاؤ تم جا کر اپنے امور کو انجام دو, ہم نے بیعت تمہاری گردن سے اٹھا لی ہے, بریر نے کہا لقد من اللہ بکا علینا یا ابا عبداللہ, اے حسین ابن علی علیہ السلام آپ کے وجود کی برکت سے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روبرو شہید ہو جائیں, آپ کی راہ میں بریر کسی کام آ جائے, اگر آپ کی راہ میں میری زندگی کا خاتمہ ہونا تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اگر ہر امام نے اسی لیے کربلا کے ذکر کی اتنی تاکید کی ہے, شہدائے کربلا کی قبر پر آ کر ایک خاص انداز سے سلام کیا ہے تاکہ ان کے زمانے کے افراد اپنی حجت خدا کے لیے ایسے ہی سنسیئر ہوں, ایسے ہی کمیٹڈ ہوں جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے انصار تھے. آج یہ جو اتنے عزادار الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ مخلص ہیں, اگر سب اپنے زمانے کے امام کے لیے یہی سوچنے لگ جائیں نا آغا کہ یہ راہ راہ قربانی ہے. واقعی آپ بتائیے, جب میں اپنی بات کروں, میں جب فرش ازا بچھاتا ہوں, جب ممبر پر آ کر گفتگو کرتا ہوں, کہیں قربانی کا کوئی ذہن میں گوشہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس دین سے, جس ذکر سے, جس فرض سے میں نے سب کچھ لیا, مقام لیا, گھر لیا, بار لیا, عزت لی, لوگ دیکھ کر کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ ہاتھ چومنے پر تیار ہیں. امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں علماء کو بلا کر, خواص کو بلا کر یہی تاکید کی کہ تم نے دین سے عزت لی, لوگ تمہارے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں, دیکھ نہیں رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, دیکھ نہیں رہے باطل کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, تمہارے آبا و اجداد کی رسومات اگر نقصان میں پڑے, خدشے ان پہ وارد ہو تو بے چین ہو جاتے ہو, اللہ کے دین کو مٹایا جا رہا ہے, تمہارے کوئی ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تمہارے. تو اگر میں اس فرش پر آؤں اور سید الشہداء کی راہ میں, ان کے فرزند یعنی امام زمانہ کی راہ میں کوئی بھی قربانی دینے کا حوصلہ نہ پیدا ہو سکے نہ میرے پاس, تو یقین جانیے جنت تو مل جانی ہے, کیونکہ آپ رو لیا کر روایات ہے ہمارے پاس. مولانا تشریف فرمائے ہیں تکوینن جنت واجب ہو جاتی ہے عزادار پر, شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, معصوم نے کہہ دیا جنت واجب ہے, واجب ہے, ختم بات. بس پھر مجھے اور آپ کو اس پہ ایمان لانے, لیکن کون سی جنت آگا؟ وہ جنت مل جائے گی کہ جہاں حوریں ہوں گی, وہ جنت مل جائے گی کہ جہاں یاقوت و زمرد کے محلات ہوں گے, وہ جنت مل جائے گی جہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, لیکن اس جنت کے لیے کہ جہاں حسین ہوں گے, اس کے لیے حسین کی راہ میں قربانی دینا ضروری ہے. کم سے کم اپنے دل میں وہ جذبہ رکھنا ضروری ہے کہ حجت خدا اگر سوال کرے اور دین پر وقت آئے تو میں اپنے حجرے میں چھپ کر نہ بیٹھوں, بلکہ دین خدا کی نصرت کے لیے آ گیا ہوں, دین خدا کی نصرت کے لیے آ گیا ہوں. دین خدا کی نصرت کرنے کے لیے ہر دفعہ ملائکہ نہیں آتے آغا, دین خدا کی نصرت کے لیے دین والوں کو آگے بڑھنا ہے. جنہوں نے اس سے مقام کمایا ہے نا, جنہوں نے نسبت کی وجہ سے شرف کمایا ہے، بڑے بڑے علماء عزاداروں کی نالین کو ان کی جوتیوں کو صحیح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے عزادار ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ تمام عزادار اپنے دل میں اس جذبے کو پیدا کر لیں کہ ہمیں نصرت امام کو انجام دینا ہے، ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اقدامات کرنے ہیں، اور اقدامات آغا فقط اور فقط زبانی، لسانی و جہادی نہیں ہوتے، اقدامات میں ہر ایک شعبے میں، میں جس شعبے سے وابستہ ہوں، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے زمانے کے امام کے لیے مخلص رہوں، باقی ہر چیز بعد میں ہو، پہلے وجود اقدس سے امام زمان علیہ السلام، باقی ہر چیز بعد میں ہو۔ بعض چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے اگر دین کی شاید سمبولک ہیں، مجھے اور آپ کو تمرین کروائی گئی ہے، ورنہ آپ دیکھیے اگر امام یہ حکم دے دیتے کہ اپنی پوری کی پوری بچت لے کر آؤ، کیا واجب نہیں ہو جاتا؟ بچت میں سے 20% مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ تمہیں آمادہ کیا جائے، تمہیں آمادہ کیا جائے اس راہ میں قربانیاں دینے کے لیے، چاہے مالی ہو یا چاہے اس سے بڑھ کر ہوں۔ جب وہ بلائیں تو میں کیسے آؤں؟ ایسے حاضر ہوں کہ تلوار میری بے نیام ہو، کفن میرا لباس ہو، نیزہ میرا بلند ہو، اور میں ان کی نصرت کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ یہ دعا عہد ہے آغا، یہ فقط مجھے اور آپ کو صرف صبح پڑھنی نہیں ہے صفحے گن کر، اس دعا عہد کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر پھر آگے بڑھنا ہے، پھر میرا سارا وجود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تسلیم ہو۔ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، یہاں آپ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محب، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، وقت صرف کرنے والے، واقعا ہمارا جوان، ہمارے عزادار بہت مخلص ہیں، خلوص کی ڈائریکشن معین کرنی ہے، بتانا ہے ہمارے کس کام سے امام زمان علیہ السلام راضی ہیں، کس کام سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہیں ہیں۔ اور آج اگر پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں تکراری، آپ کچھ اپنے امام کو دینا چاہتے ہیں ناغا، خدا را اپنی صفوں کو متحد و منسجم رکھیے۔ آپ کچھ ہدیہ کریں گے امام کو، کیا کریں گے ہدیہ؟ دسترخوان، مال، منال؟ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر میرا اور آپ کا دل آپس میں اتنا جڑ جائے کہ وہ احترام ولایت باقی رہے۔ اگر اس احترام ولایت کو باقی رکھنے میں میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یقین جانی یہی عزاداروں کا کاروان امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے گا۔ آپس میں بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، بہت ساری تلخیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، شبہات کا جواب ایسا دیا جائے کہ جس سے مزید انتشار نہ ہو بلکہ ملت کے درمیان ایک ایسی فضا قائم ہو کہ حق اور حقیقت کو انسان پہچان سکے۔ بہت تلخیاں برداشت کرنی پڑیں گی آپ، بہت کڑوے گھوٹ پینے پڑیں گے، بعض دفعہ دوسرے کی تہمتیں برداشت کرنی پڑیں گی، الزامات برداشت کرنے پڑیں گے، صرف کس لیے؟ کہ یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، میں اس کا اس لیے احترام کروں کہ امام حسین کا عزادار ہے۔ افکار میں فرق ہونا دین کے اندر فرق ہونا نہیں ہے، افکار میں فرق ہونا تشیع میں فرق ہونا نہیں ہے، سمجھیں ہم لوگ بس عزیزان محترم۔ کربلا میں سید الشہداء کے انصار ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ تھا کہ آپس میں اتنے رحم دل، پیار محبت سے پیش آنے والے۔ مقام جناب عباس تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، کچھ کچھ زہیر قین شب عاشور جناب عباس سے کہنا ہے، عباس میں نے مختلف جنگوں میں یہ سنا ہے
کہ تمہارے بابا نے تمہیں کربلا کے لیے جوان کیا ہے، تمنا تھی تم ان کی، یاد دلا رہے ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے، کس کو آ کر یاد دلا رہے ہیں؟ اس عباس علمدار کو کہ جن کے لیے امام حسین نے کہا بے نفسی انت یا اخی، میری جان آپ پر قربان ہوئے عباس، امام حسین یہ فرمانے حضرت عباس کے لیے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقام و منزلت کربلا والوں میں بعد از امام حسین ایک منفرد مقام ہے، ایک عجیب بلند مرتبہ شخصیت کا نام ہے عباس علمدار علیہ السلام، تعجب ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ متعجب ہوتے ہیں کہ جب آغا آپ آ کر دیکھیے کہ امام معصوم آ کر جن کی قبر پر یا جن کے تذکرے کو کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ، ان نام من العباس نافذ البصیرہ، بے شک ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے، یعنی بصیرت ان کے گوشت و پوست میں، ان کی روح میں ایسی رج بس چکی تھی کہ جس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی، بعض کلمات معصومین کے ایسے ہیں کہ جن کی طرف آپ توجہ کریں تو آپ کو شخصیت کا اندازہ ہوگا جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، جناب زینب کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا انتی عالمۃ غیر المعلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس منفرد مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو عام انسان درک نہیں کر سکتا، حضرت عباس کو کہا نافذ البصیرہ، عبد صالح، یہ جو عبد صالح اور نافذ البصیرہ جیسے کلمات امام معصوم کی زمان سے جاری ہو رہے ہیں نا، یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مقام شامخ کو بیان کر رہے ہیں، تو اگر دیکھا آپ نے حضرت عباس نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، بھائی تو اور بھی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، جناب ام البنین کے ہی بیٹے تھے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی خون تھے، لیکن عباس عباس تھے، ان کا مقام سب سے جدا تھا، بعد از سید الشہداء جب حضرت عباس کا نام آتا ہے ایک دل میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ جناب عباس وہ تھے کہ جنہوں نے ولایت کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا تھا، اور ایسا ولایت کے سامنے خود کو تسلیم کیا تھا کہ جس کی مثال آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی، تین جوان بھائی حضرت عباس کے مولا عباس کے سامنے شہید ہوئے، عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتل میں اب جا کر پڑھیے، مقتل کا مطالعہ کیجئے، مجھے آج تک نہیں ملا کہ میں جناب عباس کا کوئی ریئیکشن میرے پاس آ جائے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، پیشانی پر بل آئے، تڑپ کر کوئی بیان کیا، امامت کی راہ میں گئے ہیں نا، خود جانا چاہ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی، جب سب شہید ہو گئے اور جب سب نے اپنی قربانی پیش کر دی، آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آقا اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری سانسیں رک رہی ہیں، میدان میں جانے کی اجازت دیں گے؟ کہا عباس تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، مقتل میں لکھا ہے نظارہ یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا، امام حسین ہے نا سامنے، یہ کہاں نہیں ہے عباس نے آقا وہ لشکر کہاں ہے، ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھ کر عباس علمدار علیہ السلام نے اظہار کیا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، ارباب ممبر بیان کرتے ہیں جناب عباس خیمے میں آئے جناب زینب کے، اور آنے کے بعد جناب زینب کے خیمے میں خاموش کھڑے ہو گئے، جب خاموش کھڑے ہوئے نا حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جناب زینب سمجھ گئیں کہ عباس علمدار کیوں آئے ہیں، کہا بھائی عباس جانا چاہتے ہو، زینب تمہیں روکے گی نہیں، زینب تمہیں روکنا نہیں چاہتی، عباس فقط اتنا سن لو کہ جب بابا کی شہادت کی شب تھی نا، بابا نے مجھے پاس بلایا، پاس بلانے کے بعد اپنے بستر کے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد مجھے دیکھ کر گریا کرنا شروع کیا، مجھ سے بیان کیا کہ زینب حق کے لیے تیرے بازوؤں میں رفن بندھے گی،
زینب تجھے بڑی مصیبتیں برداشت کرنی ہیں اس راہ حق میں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب کو آئندہ کی حالات بتائے. جناب زینب نے گریہ کیا, امیر المومنین نے گریہ کیا, مولا کی شہادت ہو گئی. جناب زینب بیان کر دیے کہ کیونکہ مولا نے کہا تھا, کیونکہ امام نے کہا تھا, اس لیے مجھے یقین تھا یہ ہوگا. لیکن عباس میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں, اس بہن کے ہاتھوں میں کون رسن باندھ سکتا ہے, اس بہن کے ہاتھوں میں کون رسن باندھ سکتا ہے. عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب کے ہاتھ میں رسن بندے گی. بس عزیزان محترم عباس علمدار علیہ السلام جانے لگے تو چند بچوں نے آ کر عباس علمدار کے گرد حلقہ ڈال لیا اور الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرنے لگے. امام حسین کی چھوٹی دختر کو اپنی آغوش میں لیا, آغوش میں لینے کے بعد سفارشی بنا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. اب مشکیزہ بھرنے کی اجازت ملی, مشکیزہ لے کر چلے حضرت عباس علمدار علیہ السلام دریا کی جانب چلے. اب جب دریا کی جانب عباس علمدار علیہ السلام پہنچے ہیں نا, مشکیزے کو بھرا, بھرنے کے بعد عباس علمدار نے چلو میں پانی لیا, پانی پر ایک نگاہ کی, واپس اوپر دے دریا کیا. عباس علمدار علیہ السلام کا یہ عمل دیکھ کر مقاتل نے لکھا کہ گویا عباس علمدار پانی پینا چاہتے تھے. میں یہاں پر کہتا ہوں عباس پانی نہیں پینا چاہتے تھے. عباس نے پانی کو چلو میں لے کر اور واپس دریا میں ڈال کر نہر القمہ کو اس کی اوقات بتا دی. اے نہر القمہ تیری یہ مجال, تو بہتی رہے اور حسین کے بچے پیاسے, تو بہتی رہے اور حسین کے بچے پیاسے ہوں. جناب عباس علمدار علیہ السلام نے پانی کو بھرا اور بھرنے کے بعد امام حسین کی پیاس کو یاد کیا. مقتل نے لکھا ہے کہ حضرت عباس علمدار کو حسین ابن علی کی پیاس یاد آئی, امام حسین پر گریہ کیا, اپنے اسب سے کہا, اپنے گھوڑے سے کہا, اسب با وفا تو بھی بہت پیاسا ہے پانی پی لے, مگر اس گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کیا. جب پانی پینے سے انکار کیا نا عباس کو, پھر حسین کی پیاس یاد آئی, پشت فرس پر سوار ہوئے. اب وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو دریا پر مخیم کی طرف سے آتا تھا, کہ وہ راستہ اختیار کیا جو غیر معروف تھا, کیونکہ اس راستے میں سپاہ کھڑی ہوئی تھی, اس راستے میں لشکر کھڑا ہوا تھا. حضرت عباس نقلستان کے راستے سے خیموں میں آنا چاہتے ہیں, ایک شقی خیموں کے پیچھے سے وار کرتا ہے. عباس کا دائیں بازو قلم ہوا, علم فضا میں لہرایا. مجھے نہیں معلوم مقتل کا عالم کیا ہوگا, مگر ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ ایک بلند ٹیلے پر حسین گڑے عالم کو دیکھ رہے ہیں, درے خیمہ پر فضا حسین کو دیکھ رہی ہے اور بی بی فضا کی صورت کو دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ جب فضا میں علم لہرایا, امام حسین کی پیشانی پر بلایا, فضا نے دست دعا بلند کیے, پروردگارا حامی اہل بیت کی خیر ہو, عجب نہیں بی بیوں نے چادر کو تھاما ہو, اے پروردگار ان چادروں کی حفاظت فرما, اے پروردگار ان چادروں کی حفاظت فرما. کچھ آگے بڑھے, ایک اور شقی آگے آیا, آگر بایا بازو قلم کیا, علم ٹھنڈا ہوا. عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما, خیمے میں جانا چاہتے ہیں, مگر ہر طرف سے تیر چلنے لگے. کوئی شقی آگے بڑھا, اگر جب تک ہاتھ سلامت تھے نا مولا کے, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کے سامنے آئے, مگر جب ہاتھ قلم ہو گئے تو اب کوئی گرز مارتا ہے, کوئی تلوار کا وار کرتا ہے, کوئی نیزے کی علی چبوتا ہے. ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا, اے ہرملا پاجی خیمے تک نہ پہنچ لے پائے, تیر کو کمان میں جوڑا. اب جو تیر کو رہا کیا نا, اب جو تیر کو رہا کیا, عباس علمدار جھکے, تیر آنکھ میں پیوست ہوا, دوسرا تیر چلایا گیا سینے میں پیوست ہوا. اب جو تیسرا تیر چلا پانی بہ گیا, ایک شقی آگے بڑھا, عباس علمدار علیہ السلام نے رفتار کو کم کیا, ایک شقی آگے بڑھا, سر پر گرز گوار کیا, اب سملا نہ گیا, پشت فرس اعظم سفر زمین ہوئے. ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا, یا اخی ادرک اخاک, اے میرے آقا اپنے بھائی کی نصرت کے لیے پہنچیے. اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آئے ہیں نا, عباس علمدار کی حالت متغیر ہے, بازو قلم ہو چکے ہیں, ہر طرف تلواروں کے وار ہیں, ہر طرف سے خون رواں ہے. عباس علمدار کے سر پر گرز لگا ہوا ہے, خوشبو حسین کو استشمام کیا. امام حسین نے بڑے پیار سے بھائی کا سر زانو پر رکھا, کہا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا آقا, اگر بازو سے سلامت ہوتے. ارے میری آنکھوں سے لہو کو صاف کر دیجئے. اب آ کے دامن سے آنکھوں کا لہو صاف کیا, ایک حسرت کی نگاہ آقا کے چہرے پر ڈالی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک مرتبہ مولا عباس کے آنسو بتانے لگے. مولا حسین نے کہا, اے میرے بھائی کچھ دیر انتظار کرو, ابھی نانا کے حوض سے بابا علی تمہیں سیراب کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے سن کر آنسو اور روا ہوئے. یہ بہتے ہوئے آنسو بتا رہے آقا, رونا اس بات کا نہیں ہے عباس کے بازو قلم ہو گئے, رونا اس بات کا نہیں ہے آنکھ میں تیر پیوست ہے, رونا اس بات کا ہے کہ میرے سرانے آپ آ گئے. جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو زخموں سے ریت کو صاف کرے. عباس نے وصیت کی, آقا میرا لاشا خیموں میں نہ جائے. یہ کہہ کر ہسکی لی, روح پرواز کر گئی. مقتل نے لکافہ بکا بکا شدیدہ, مولا نے شدید بکا کیا. عباس کا لاشا تو خیموں میں نہ گیا, مگر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں علم لے کر چلے. اب جیسے ہی علم خیموں کی طرف آ رہا ہوگا, مجھے نہیں معلوم کیا منظر ہوگا, مگر دل یہ کہتا ہے ایک بچی سمجھا رہی ہوگی, اے بچوں سب پانی پینا, سب سے آخر میں میں پانی پیوں گی, خبردار پانی ضائع نہ ہو. میرا چچا بڑی محنت سے لایا ہے مگر خون آلود علاب جب خیموں میں پہنچا ہوگا, ہاتھوں سے کوزے چھوٹ گئے ہوں گے, بی بیوں نے ماتم کیا ہوگا. وہ عباسا, وہ حجابا, وہ قلتا ناصرا.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مَاتَمِ حُسْنِ